الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا او كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. سب سے پہلے میں ان تمام حضرات کو جو الحمدللہ مسجد میں آ چکے ہیں ایک خوشخبری سنا دوں. خوشخبری یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه. جو شخص پہلے وقت میں مسجد میں آتا ہے اور اس کا ارادہ خیر سیکھنے سکھانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا فاجره كاجر حاج، اس کو اللہ تعالی وہی اجر عطا فرماتے ہیں جو حج کرنے والے کو حج کا عطا فرماتے ہیں. تامن حجتہ، ایسا حاجی جس کا حج پوری طرح سے ادا ہوا. یہ خوشخبری تو محبوب کریم علیہ السلام نے سنائی ہے. ایک خوشخبری آپ سب کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور وہ اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے سنائی ہے، اور وہ ہے قرآن کریم کی آیت ہے فبشر عبادی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو مبارک دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے. الذین یستمعون القول، جو میری بات کو آپ کی بات کو یکسوئی کے ساتھ کان بچھا کر سنتے ہیں، پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ، اور پھر اس میں جو عمدگی ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں عمدگی کی. یا احسن سے مراد یہ ہے کہ وہ رخصت پر عمل نہیں کرتے بلکہ عزیمت کو اختیار کرتے. تو یہ دو خوشخبریاں آپ سب کے لیے ہیں، اللہ تعالی مبارک فرمائے. سب سے پہلے پڑھی گئی آیہ کریمہ اور دو احادیث کا ترجمہ بھی میں سنا دوں. عام طور پر خطبے کے شروع میں آیات پڑھی جاتی ہیں، احادیث پڑھی جاتی ہیں، لیکن ان کا ترجمہ ذکر نہیں ہوتا. پہلی آیت جو خطبے کے آغاز میں پڑھی گئی سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اسباب کے درجے میں دنیوی زندگی میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، معاون ہیں. ما فوق الاسباب، مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. اسباب کے درجے میں ایک دوسرے کی مدد، فرمایا کہ یہ ایمان والے دنیوی زندگی میں ایک دوسرے کے معاون ہیں، وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور وہ نماز کو آداب اور شرائط کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا ہے، ان پر رحمت نازل ہو کر رہے گی. ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، اقتدار کا مالک ہے اور وہ حکمت و دانائی کا بھی مالک ہے. جو دو احادیث پڑھی گئیں یہ متفق علیہ احادیث ہیں، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں ان احادیث کو ذکر کیا گیا ہے. بخاری میں 6011 نمبر اور مسلم میں 2586 نمبر. فرمایا، مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں ایسے ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے، یعنی ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار کا شکار ہو جاتا ہے، سو نہیں پاتا، تکلیف کی وجہ سے جاگتا رہتا ہے. دوسرا ارشاد نبوی بھی متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 481 نمبر اور صحیح مسلم میں 2585 نمبر حدیث. فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے، ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کی گزارشات میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ صحت مند معاشرہ قائم کرنے کے لیے منہیات قرآنی کو بنیاد بنانا، یعنی منکرات سے رک جانا ضروری. منکرات وہ کام جن سے باز رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان سے رک جانا ضروری، اس لیے کہ ہم اس لیے انشاءاللہ ہم جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کریم کے آغاز سے ہی وہ آیات سننے اور سنانے کی کوشش کریں گے جن میں اللہ تعالیٰ نے بعض کاموں سے ہمیں روکا ہے، منع فرمایا ہے، ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. یہاں یعنی دو اصطلاح آپ قرآن کریم کی آیات میں پڑھتے ہیں، ایک معروف ہے ایک منکر ہے. یہاں اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ معروف وہ ہے جسے شریعت اسلامیہ نے معروف قرار دیا، یعنی معروف وہ ہے جسے نیکی اور بھلائی معروف شریعت اسلامیہ نے قرار دیا ہو، اور سلیم الفطرت انسان فطری طور پر اسے پسند کرتا ہو، جبکہ منکر وہ ہے جسے شریعت نے منکر قرار دیا، شریعت نے جسے برا قرار دیا ہو اور سلیم الفطرت انسان فطری طور پر اسے برا سمجھتے ہو، گویا یہ بات واضح ہوئی کہ معروف اور منکر کی تعریف شریعت متعین کرتی ہے، نہ کہ معروف اور منکر وہ ہوگا جیسے عام لوگ اچھا یا برا کہیں، اس لیے کہ لوگوں کے احوال بدلتے رہتے ہیں۔ کل جو منکر تھا آج معروف ہو گیا ہے۔ آپ بزرگ حضرات جانتے ہیں کہ پہلے لوگ کھانا گھروں میں کھاتے تھے، قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر جاتے تھے، اب کھانا باہر کھاتے ہیں اور قضاء حاجت کے لیے بیڈ روم میں داخل ہوتے۔ پہلے شادیوں میں کھانا گھر میں پکتا تھا اور بعض گھروں میں شادی کے موقع پر ناچنے والیاں باہر سے آتی تھیں، اب شادیوں میں کھانا باہر سے آتا ہے اور ناچنے والیاں ان بعض گھروں میں گھر سے ہی میسر ہوتی۔ جو ٹرینر کو بلوا کر کئی روز اس سے ناچنے کی تربیت حاصل کر چکی ہوتی، وہ معروف اور منکر کو ہم لوگوں پر نہیں چھوڑیں گے، بلکہ معروف اور منکر وہ ہے جسے شریعت معروف اور منکر قرار۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، یقین کیجئے کہ جس ملک کا میڈیا بسکٹ بیچنے، چائے کی پتی بیچنے، حتیٰ کہ ٹوتھ پیسٹ اور دیواروں کا پینٹ بیچنے کے لیے مردوں اور عورتوں کو ڈانس کرنا، مردوں اور عورتوں کا اکٹھا ڈانس کرنا دکھا رہا ہو، مردوں اور عورتوں کو ڈانس کرنا سکھا رہا ہو، اور جس ملک کے وزیر اعظم اذان کی آواز سن کر کہیں کہ اذان بج رہا ہے، اور جس ملک کا معروف ترین ماہر قانون سورہ اخلاص صحیح نہ پڑھ سکے، وہاں معروف اور منکر کی تعریف معاشرہ کیسے متعین کر سکتا؟ میرے بزرگوں اور دوستو، صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے ہمیں معروف اور منکر کے بارے میں قرآن و سنت سے رہنمائی لینا۔ ہمارے ہاں مسلمان مورخ ابن خلدون پہلے رائٹر ہیں جنہوں نے عمرانی فلسفے اور معاشرتی اداروں پر فکر انگیز بحث کی۔ پھر بر صغیر میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سیاسی اور عمرانی امور پر تفصیلی اظہار خیال کیا ہے۔ عمرانیات، عام طور پر اس کو عمرانیات کہا جاتا ہے، عین کے نیچے زیر، یہ لفظ اصل میں عمرانیات ہے۔ عمرانیات یعنی سوشیالوجی۔ سوشیالوجی بطور علم 18ویں صدی کے آخری حصے میں متعارف ہوا اور پوری 19ویں صدی میں یہ نشو و نما اور ارتقاء کے مراحل طے کرتا رہا۔ علامہ ابن خلدون نے علم العمران کی اصطلاح استعمال کی ہے جو بعد میں سوشیالوجی کے طور پر معروف ہوئی۔ یہ بات بہت ذرا توجہ طلب ہے، مجھے یقین ہے آپ دھیان سے سنیں گے۔ یہ جو لفظ معاشرہ ہے، عربی میں یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے، روٹ ہے۔ عاشر یعاشر معاشرتا فہو معاشر، اس کا جو مادہ ہے یعنی حروف اصلی ہیں وہ عین، شین اور را ہے۔ عین شین اور رے را. عشر, عشر کے لفظی معنی ہیں مل کر رہنا. یہ جو دس کا عدد ہے اس کو عربی میں عشرہ کہتے ہیں, عشرہ یعنی واحد اثنین ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبعہ ثمانیہ تسعہ عشرہ, عشرہ اس لیے کہ اس عدد میں ایک سے آ کر صفر مل جاتا ہے تو وہ عشرہ یعنی دس بن جاتا ہے. وہ لوگ جو مل جل کر رہیں, قریبی رشتہ دار ہوں یا اولاد یا خاندان کے افراد ہوں, ان کے لیے قرآن کریم میں عشیرہ کا لفظ آیا ہے جو عشرہ سے ہے, معاشرہ سے ہے. سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 میں ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلات و تسلیمات کو حکم دیا کہ پوشیدہ طور پر آپ کی دعوت کا کام جاری رہا لیکن اب بہرحال آپ نے باہر نکلنا ہے. لہذا باہر نکلتے ہوئے آغاز اپنے خاندان سے کرنا ہے, اور اس آیت میں ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنی دعوت کا آغاز ہمیں اپنی ذات کے بعد اپنے خاندان سے کرنا چاہیے. فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں کو, قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. آپ اپنے قریبی رشتہ داروں, قریب ترین خاندان کے لوگوں کو خبردار کریں. اس حکم کی بجاآوری میں محبوب کریم علیہ الصلات والتسلیمات نے سب سے پہلے بنو عبد المطلب کو اپنے گھر میں کھانے پر بلایا, کھانے پر دعوت دی. عبد مناف کے کچھ لوگ بھی اس میں آ گئے. کل تقریباً 45 کے قریب افراد تھے جو محبوب کریم علیہ الصلات والتسلیمات کی دعوت پر آئے. کھانا کھانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی گفتگو کا آغاز ہی کرنا چاہا کہ ابو لہب عبد العزہ اس نے مخالفانہ گفتگو شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور مجلس برخاست ہو گئے. کچھ روز بعد جبریل امین آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ اے حبیب آپ دعوت دین جاری رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے. چنانچہ دوسری بار بھی محبوب کریم علیہ الصلات والتسلیمات نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا, قریبی رشتہ داروں کو بلایا. سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ان سے جو گفتگو کی ہے وہ بہت توجہ طلب ہے. یہ پہلا خطبہ ہے جو سرکار نے اپنے خاندان کے لوگوں کو دیا. فرمایا محبوب کریم علیہ الصلات والتسلیمات نے ان الرائد لا یکذب اہلہ, اے میرے خاندان کے لوگوں, قافلے کا پیش رو اپنے قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا. واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم, اللہ کی قسم بالفرض والمحال, اگر میں لوگوں سے جھوٹ بولوں بھی تو بخدا اپنے خاندان والوں سے جھوٹ نہیں بولوں. ولو غررت الناس ما غررتکم, اور اگر بالفرض والمحال, جو ناممکنات میں سے ہے, بالفرض والمحال میں ساری دنیا کے ساتھ دھوکہ کروں تو بخدا تم سے دھوکہ نہیں کر سکتا. واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ علیکم خاصتاً ویلنا سے کافتاً, اس ذات کی قسم کے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جس کے بغیر کوئی ہستی لائق عبادت نہیں, میں بالخصوص تمہاری طرف اور بالعموم ساری انسانیت کی طرف پیغام بر بنا کر بھیجا گیا. واللہ لتموتن کما تنامون، مجھے اللہ کی قسم ہے تمہیں موت اسی طرح سے آئے گی جیسے تمہیں نیند آتی ہے. ولتبعثن کما تستيقظون، اور اللہ کی قسم تم قبروں سے یوں ہی زندہ اٹھائے جاؤ گے جیسے تم نیند سے بیدار ہوتے ہو. وَلَتُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو تم عمل کرتے ہو ضرور بالضرور تم سے محاسبہ ہوگا، ان اعمال کا تم سے محاسبہ ہوگا، حساب لیا جائے گا، جواب دے ہوگے اللہ تعالی کے ہاں. وَلَتُجْزَوُنَّ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالسُّوءِ سُوءًا، اور اچھے اعمال کی اچھی جزا ضرور تمہیں دی جائے گی اور برے کاموں کی بری سزا یقیناً اور ضرور تمہیں دی جائے گی. اِنَّهَا لِلْجَنَّةِ أَبَدًا اَوِ النَّارِ أَبَدًا، دیکھو یا تو ہمیشہ کا ٹھکانہ جنت ہے یا اگر ایمان نہیں لائے تو ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم. واللہ یا بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم اے اولاد عبد المطلب، ما جاء شابا جاء قومه بافضل مما جئتكم به، سبحان اللہ، میں کسی ایسے نوجوان کو نہیں جانتا جو اس چیز سے بہتر اپنی قوم کے پاس لایا ہو جو میں تمہارے پاس لے کر آیا. نہ صرف قوم کے لیے بلکہ کائنات کے لیے سب سے بہتر ترین جو نظام زندگی ہے وہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. انی قد جئتکم بامر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا سامان لے کر آیا. وہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ فائن تذهبون، او لوگو تم کہاں جا رہے ہو، کبھی کسی نظام کی بات کرتے ہو، کبھی کسی نظام کی بات کرتے ہو، اور کبھی کسی کو لیڈر مانتے ہو، کبھی کسی کو لیڈر مانتے ہو، این تذهبون، کہاں جا رہے ہو. ان هو الا ذکر للعالمین، ساری کائنات کے لیے نصیحت کا سامان تو اس دین کی صورت میں تمہارے پاس. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان اتارا ہے جو ساری کائنات کے لیے خبردار کرنے والی کتاب ہے. یہ خطبہ سن کر ابو لہب نے وہ جملہ کہا نامناسب جو عام طور پر آپ سنتے ہیں کہ تب لک یا محمد الہذا جماعتنا، نعوذ باللہ، اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے ہمیں کیوں اس لیے اکٹھا کیا ہے. تو اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرمایا آپ جواب نہیں دیں گے، آپ کا دفاع ہم کریں گے. سبحان اللہ. واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب انسانوں کی طرف سے آپ کا دفاع ہم کریں گے. انا کفینا کل مستحزین، آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کے مقابلے میں ہم کافی ہیں. اللہ نے وہی اتاری تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. اللہ اکبر. البتہ ابو لہب نے تو اپنی بات کا اظہار کیا لیکن جناب ابی طالب نے سب کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے واللہ لنمنعنہ ما بقینا، اللہ کی قسم جب تک ہم زندہ ہیں ہم ان کا دفاع کریں گے. وہ پورے قبیلے کی طرف سے یقین دلایا. یہ لفظ عشر میں نے عرض کیا کہ خاندان کے لیے بھی بولا گیا ہے اور قبیلے کے لیے بھی بولا جاتا ہے. پہلے جو دو اجتماعات جن کا میں نے ذکر کیا ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جناب عبد المطلب کے خاندان کو بلایا تھا، تیسرا ایک اجتماع ہوا. اس اجتماع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام قبائل کو دعوت دی, اور یا معشر قریش کے لفظ کے ساتھ خطاب کیا. میں نے عرض کیا نا کہ معشر عشرہ, یہ معاشرہ کس طرح سے قرآن و سنت سے یہ لفظ واضح ہو رہا ہے. صحیح بخاری کی 9 احادیث میں اس جو قریش کے تمام قبائل کو بلایا گیا تھا اس کا ذکر ہے, لیکن صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2753 میں اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4771 میں جو الفاظ ہیں وہ ذرا غور کیجئے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کھڑے ہوئے, قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین انزل اللہ عز وجل وانذر عشیرتک الاقربین, کہ جب یہ وانذر عشیرتک الاقربین کی آیت اتری تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کھڑے ہو گئے. قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاحجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ سورہ مدثر کی جو آیات ہیں 7, ان میں اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو پہلا حکم یہ دیا کہ قم, اب کھڑے ہو جائے, اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے میدان میں, اب تشریف لائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ ذرا غور تو کیجئے کہ اکیلی ہستی ہے اور چیلنج کن کو کر رہی ہے؟ چیلنج کر رہی ہے اس دور کی 2 سپر پاورز, پرشین امپائر اور رومن امپائر, دونوں کو چیلنج, ان کے نظریات کو چیلنج, اور چیلنج کر رہی ہے مکہ کے رؤساء اور مدینہ منورہ کے سود کھانے والے یہودیوں کو. اکیلا فرد, وہ وقت نہیں ہے کہ میں سناؤں آپ کو کہ جو جناب ابی طالب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیا جائے میں اپنی بات سے باز نہیں آؤں گا, میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. تیسرے اجتماع میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کھڑے ہوئے اور فرمایا یا معشر قریش, یہ لفظ معاشرہ کی اصل میں وضاحت ہو رہی ہے, یا معاشرہ قریش, اے قریش کے خاندان کے لوگو, اشترو انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئن, اللہ سے اپنی جانوں کو بچاؤ, میں تمہیں اللہ کے ہاں سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکوں گا جب تک تم ایمان نہیں لاتے. ایمان اگر تم نہیں لاتے تو یقینی بات ہے میری شفاعت سے بھی محروم رہیں گے. پھر نام لے کر فرمایا یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئن, اے عبد مناف کی اولاد میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا. یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئن, اے میرے چچا جان عباس میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا اگر تم ایمان نہیں لاتے. یا صفیتو عمت رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئن, اے میری پھوپھی جان صفیہ میں تمہیں اللہ تعالی کی پکڑ سے نہیں بچا سکوں گا. حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنی سیرت کی کتاب ضیاء النبی کی جلد 2 میں سیرت حلبیہ کے حوالے سے یہ جو الفاظ ہیں ذرا تفصیل سے نقل کیے ہیں. یا بنی کعب بن لوئی انقذوا انفسکم من النار, اے بنو کعب خبردار آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. یا بنی مرت بن کعب انقذوا انفسکم من النار, اے بنو مرہ آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ.
یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، اے بنو ہاشم، ہاشم کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. یا بنی عبد شمس، اے بنو عبد شمس، انقذوا انفسکم من النار. یا بنی عبد مناف، انقذوا انفسکم من النار. یا بنی زہرہ، انقذوا انفسکم من النار. یا بنی عبد المطلب، انقذوا انفسکم من النار. یا صفیۃ عمت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انقذی نفسک من النار، اے میری پھوپھی، اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانا. فانی لا املک لکم من اللہ شیئا، اس لیے کہ میں اللہ تعالی سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. الا ان تقولوا لا الہ الا اللہ، سوائے اس کے کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر. جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لو گے، تو پھر دامان مصطفی میں تم آ جاؤ گے، پھر میری شفاعت کے حقدار ٹھہرو گے. یہ لفظ معاشرہ کے لفظی معنی کی وضاحت میں تھوڑی سی تفصیل بیان ہو گئی ہے. قائد اللغات کتاب کا نام ہے، اس کے مصنف ابو نعیم عبد الحکیم خان نصر جلندری نے معاشرے کا لفظی معنی لکھا ہے. لفظی معنی ہے سماج، انجمن، سبھا، کمیٹی، محفل، جتھا. جبکہ اردو انسائیکلوپیڈیا کے مقالہ نگار عبد الوحید صاحب نے لکھا ہے کہ معاشرے کا مفہوم کیا ہے. ذرا توجہ دیجئے، کثیر التعداد بنی نوع انسان کی وہ اجتماعی زندگی جس میں فرد کو رہنے سہنے، اپنی ترقی اور حصول مقصد اور فلاح و بقا کے لیے دوسروں سے واسطہ پڑتا. جو مکان تعمیر کر رہا ہے، اگر سارے کام وہ خود کرنے لگ جائے تو اس کا مکان کی تعمیر میں تو سال ہا سال لگیں گے. پہلے اینٹیں خود تیار کرے، اب گنتے چلے جائیے، 100 کے قریب مختلف لوگ ہیں جو ایک مکان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. فلاح و بقا کے لیے دوسروں سے واسطہ پڑتا ہے. جس ماحول سے کسی فرد کو مفر نہیں، وہ معاشرہ کہلاتا ہے. اچھا، یہ جو معاشرے کی جو تعریف ہے، یہ معاف کیجئے میں یہاں عرض کروں کہ یہ جو فارم ہاؤسز میں زندگی گزارنے کا ماحول بن رہا ہے، یہ معاشرتی زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے. یہ انسان جنگل کی زندگی کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک انگریز فلاسفر نے معاشرے کا مفہوم ان الفاظ میں ذکر کیا کہ معاشرہ ایسے افراد کا مجموعہ ہے جو اپنے اشتراک اور تعاون کے ذریعے وسائل حاصل کرنے اور اپنی نسل قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عمرانیات کے نقطہ نظر سے معاشرہ سماجی تعلقات کا وہ نظام ہے جس میں اور جس کی بنیاد پر ہم زندگی بسر کرتے ہیں. یہ معاشرے کا وہ مفہوم ہے جو سیکولر معاشروں پر صادق آتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، مسلم معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلم معاشرہ کسے کہتے ہیں. مسلم معاشرے سے مراد یہ ہے کہ ایک جیسے نظریات اور عقائد رکھنے والے افراد اپنے مخصوص ثقافتی اور معاشرتی عادات اور طور طریقوں کے مطابق اجتماعی زندگی بسر کریں، اسے کہتے ہیں مسلم معاشرہ. پھر میں وضاحت کروں کہ مسلمانوں کے ہاں معاشرے کے افراد میں کچھ قدرے مشترک ہونا ضروری ہے. نمبر ایک، ایک الہ کا عقیدہ، لا الہ الا اللہ، یہ معاشرے کی اساس ہے، مسلم معاشرے کی اساس ہے. ایک رسول سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر ایمان لانے کا عقیدہ، ایک قرآن، ایک کتاب، کتاب ہدایت قرآن حکیم کی سچائی کا عقیدہ، عقیدہ آخرت، اکاؤنٹیبلٹی، جزا و سزا پر ایمان کا عقیدہ، فرشتوں پر اور پہلے مبعوث رسولوں پر اور آسمانی تمام کتابیں منزل من اللہ جن کی تصدیق قرآن کرتا ہے یا حدیث کرتی ہے، ان پر ایمان کا عقیدہ، اور اس معاشرے کے رہنے والے افراد کی تہذیب، رہن سہن کا انداز، خوشی غمی کے طور طریقے، معاملات، حقوق اور فرائض، گھر گرستی کا نظام، امور سیاست و امور سلطنت قرآن و سنت کے احکام کے ماتحت ہوں گے. ایسے افراد جہاں اکٹھے زندگی بسر کر رہے ہوں وہ یقیناً مسلم معاشرہ ہے. پتہ نہیں میں اپنی بات واضح کر سکا ہوں کہ نہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، مسلم معاشرہ ہمارے ہاں، معاشرہ وہ انسانی اجتماع ہے جو کسی خاص عقیدے اور فکر و عمل کی بنیاد پر قائم ہو، یعنی منہاج نبوت پر مبنی مدینہ منورہ میں قائم ہونے والے اولین مسلم معاشرے کی طرز پر مسلمان مل جل کر زندگی بسر کر رہے ہوں اور غیر مسلموں کو ان کے حقوق دیتے چلے جا رہے ہوں لیکن اپنا علیحدہ تشخص قائم رکھیں، وہ مسلم معاشرہ ہے. ذرا غور کیجئے نا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے مدینہ منورہ میں آ کر عقیدے کی بنیاد پر مواخات کا رشتہ قائم کیا. کس بنیاد پر؟ عقیدے کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر بھائی چارہ اللہ کے حبیب نے قائم کیا. مدینہ منورہ میں تشریف لا کر مسلم معاشرہ قائم ہو رہا ہے، الگ تہوار دیے، تمہارے تہوار الگ ہیں، اور یہ جو بلیک فرائیڈے اور یہ جو اور کیا کیا ہے، ہیں جی بہت کچھ، ایک ایک گنتی کرتے چلے جائیں، جن کو ہم نے قبول کر لیا ہے، یہ مسلم معاشرہ نہیں، تمہارے الگ تہوار ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قد ابدلکم اللہ خیرا منہما، نیروز اور مہرجان یہ ان کے تہوار تھے، اللہ نے ان کے بدلے میں تمہیں بہترین تہوار دے دیے ہیں، عید الفطر و عید الاضحیٰ. یکجہتی پیدا کرنے کے لیے الگ قبلے کا تعین کیا، یکجہتی، تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں یکجہتی پیدا ہو، یک رخی، یکجہتی. کچھ مشرق سے مغرب کی طرف رخ کر رہے ہیں، کچھ شمال کی طرف، کچھ جنوب کی طرف، کچھ مغرب، یہ کون ہیں؟ یہ یکجہتی پیدا کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ متعین کیا، اور امداد باہمی کے لیے صدقات کا ایک الگ نظام بنایا. یہ زکوٰۃ کا نظام، یہ صدقہ فطر کا نظام، یہ عشر کا نظام، یہ صدقات نافلہ، یہ اگر خدا نخواستہ روزہ توڑا ہے تو یہ جو کفارے میں، وہاں بھی صدقہ، ہر جگہ اپنا علیحدہ تشخص قائم کریں، وہ مسلم معاشرہ کہلائے گا. اس لیے میری بات کو ذرا غور سے سنیے، اے انسانوں کا ایسا اکٹھ جو بلا مقصد کسی جگہ جمع ہو جائے وہ معاشرہ نہیں کہلاتا، وہ انسانوں کی بھیڑ ہے. جلدی میں جانے والے انسانوں کی بھیڑ, جن کو تیزی تیزی, بکھری ہوئی اینٹیں ہیں, زنجیر کی بکھری ہوئی ٹکڑیاں ہیں, جبکہ ہمارے بارے میں یعنی میرے اور آپ کے بارے میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, المؤمن للمؤمن کالبنیان, مومن مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے, یشد بعضہ بعضن, مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, ہم انشاءاللہ اللہ نے مدد فرمائی اور آپ شریک ہوتے رہے تو قرآن کریم کی منہیات یعنی وہ امور جن سے قرآن نے روکا ہے, منع کیا ہے اور باز رہنے کا حکم دیا ہے, ان کو جان کر, ان سے آگہی حاصل کر کے اپنی عملی زندگی میں لا کر اپنے معاشرے کو مسلم معاشرے کی مثالی تصویر بنا سکتے ہیں. انہی منع کیے گئے احکام اور ہدایات کا ذکر انشاءاللہ آئندہ خطبے سے شروع کریں گے. اللہ ہماری توفیق, اللہ ہماری مدد فرمائے. آخر دعوانا الحمد.